بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسن محبی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے لے کر 209 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام صبح امید، صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں ہم آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے دمشق میں مختلف فلسطینی تنظیموں کے رہنماؤں اور نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے سینئر مذاکرات کار نے کہا ہے کہ مذاکرات کے اگلے دور کے وقت اور جگہ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی پیداوار اور اس کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف سے متعلق شرائط کو پورا کر لیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر اودے پور میں جاری کرفیو میں اتوار کو 10 گھنٹے کی نرمی کی گئی تھی۔ تارکین وطن کے خلاف اپنی پالیسی کے تسلسل میں ترک حکومت نے مزید 363 افغان مہاجرین کو ملک بدر کر دیا ہے، اور عراقی ذرائع نے شام کی سرحد کے قریب اس ملک میں امریکی فوجی اڈے پر 2 دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دمشق میں مختلف فلسطینی تنظیموں کے رہنماؤں اور نمائندوں سے ملاقات میں کہا ہے کہ تہران نے جب بھی ارادہ کیا ہے غاصب سے حکومت کو تل ابیب کے اندر جواب دیا۔ ایران پریس کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دمشق میں فلسطینی تنظیموں کے رہنماؤں اور نمائندوں سے ملاقات میں کہا کہ غاصب سونی حکومت کا یہ دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے کہ ایران نے بقول اس کے ترکی میں اسرائیلی سیاحوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سونی حکومت کو جواب دینے کے تعلق سے ایران کا موقف بالکل واضح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غاصب سونی حکومت بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے چند سیاح ایران کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کا یہ موقف تبدیل ہونے والا نہیں ہے کہ پوری سرزمین فلسطین میں ایک فلسطینی حکومت تشکیل پانی چاہیے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ یادرہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سنیچر کو دمشق پہنچے تھے۔ انہوں نے سنیچر کی شام دمشق میں صدر بشار اسد اور اپنے شامی ہم منصب فیصل مقداد سے علاقے کے حالات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں غاصب سنی حکومت کو خبردار کیا کہ شام اس کی ہر جارحیت کا جواب دینے پر قادر ہے۔ فیصل مقداد نے کہا کہ اسرائیل کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکی حمایت کے تحت اس کی طاقت محدود ہے اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ انہوں نے ایران اور شام کے روابط میں فروغ کو خطے اور دنیا کے فائدے میں بتایا اور کہا کہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات میں دمشق اور تہران کے باہمی روابط میں زیادہ سے زیادہ فروغ اور استحکام کی راہوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دمشق میں صدر بشار اسد سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ نے صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات پر مغربی ملکوں کی خاموشی کو ان کے دوہرے معیارات کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے علاقے کے مسائل کو باہمی تعاون اور مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ایران مسائل کے حل کے لیے فوجی طریقے سے کام لیے جانے کا مخالف ہے۔ وزیر خارجہ نے ملک کی عرضی سالمیت اور قومی اقدار اعلیٰ کے تحفظ نیز ملی یکجہتی کے استحکام کے لیے دمشق حکومت کے اقدامات کو قابل تعریف بتایا۔ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ایران کے سینئر مذاکرات کار نے کہا ہے کہ مذاکرات کے اگلے دور کے وقت اور جگہ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ایران پر جابرانہ اور ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے سلسلے میں ویانا میں مذاکرات کا آٹھواں دور جو کہ 27 دسمبر 2021 کو شروع ہوا تھا 11 مارچ 2022 کو یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کی تجویز پر ایک وقفے کے دور میں داخل ہوا اور مذاکرات کار سیاسی مشاورت کے لیے اپنے دارالحکومتوں کو لوٹ گئے۔ امریکہ کے فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے مذاکرات کا عمل روک دیا گیا تھا، لیکن یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے عہدیدار کے حالیہ دورے تہران کے بعد پابندیاں ہٹانے کے لیے مذاکرات گزشتہ منگل اور بدھ کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہوئے۔ ارنا کے مطابق ایران کے چیف مذاکرات کار علی باقری کنی نے اتوار کے روز امریکی انسانی حقوق سے متعلق چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر کہا کہ دوحا میں ہونے والے مذاکرات ایک فریم ورک کے اندر ہیں جس کا پہلے سے تعین کیا گیا تھا۔ باقری کنی نے مزید کہا کہ مذاکرات کا تسلسل ایران اور دوسرے فریقوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں سے متعلق ہے۔ پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی پیداوار اور اس کی برآمدات میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی کمپنی برٹش پیٹرولیم نے اپنی نئی رپورٹ کے ایک حصے میں مختلف ممالک کے تیل کی پیداوار اور اس کی برآمدات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ مسلسل پابندیوں کے باوجود گزشتہ سال کے دوران ایرانی تیل کی پیداوار روزانہ 5,40,000 بیرل سے بڑھ کر 31,70,000 بیرل تک پہنچ گئی، جو کہ دنیا کی تیل کی پیداوار کے 4.1% کے برابر ہے۔ اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 2021 میں دنیا میں روزانہ تیل کی پیداوار 70,830,000 تھی، جس میں 2020 کے مقابلے میں تقریباً 1.4% اضافہ ہوا ہے۔ واضح ہے ایران نے امریکی پابندیوں کے باوجود مختلف شعبوں میں بالخصوص ایک سال کے دوران نمایاں ترقی کی ہے، اور ایران نے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ پابندیاں ایران کی ترقی میں حائل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی خر نے کہا کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف سے متعلق شرائط کو پورا کر لیا ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ جی ایس پی پلس سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ یوکرین کے معاملے پر پاکستان کسی طرح جانبداری نہیں دکھا رہا۔ ان کا کہنا تھا کشمیر معاملے کا ایف اے ٹی ایف سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی خر نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ پچھلے دور میں جو چیزیں اچھی اور بری ہوئیں ان میں سب سے بری چیز یہ ہوئی کہ پاکستان کی سفارتکاری عمران خان کی سفارتکاری بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس چیز پر بہت افسوس ہوا جب ایک انسان ملک کی عزت کے آگے اپنی عزت کو رکھے۔ ان کا کہنا تھا میری نظر میں تو اس طرح بہت ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ حنا ربانی خر کا کہنا تھا ہم جن سے بھی آج کل بات کرتے ہیں وہ بہت خوش ہوئے ہیں کہ ایک سنجیدہ حکومت ہے جو سنجیدہ سفارتکاری کر رہی ہے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی خر نے مزید کہا کہ چین کے دوروں میں ہمیں اضافی وقت دیا گیا، امریکہ کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال ہو گئے ہیں، یورپی یونین کے ساتھ جی ایس پی پلس پر دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع اور حکمران مسلم لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر اداروں کو لڑوانے اور ان پر کیچڑ اچھالنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ اس شخص کے گرد قانون کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ایسی تحقیقات جاری ہیں کہ اس پر مضبوط ہار ڈالا جائے گا۔ واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف 25 مئی کو حکومت مخالف ریلی کے بعد توڑ پھوڑ کے الزامات میں کئی مقدمات درج کیے گئے جن میں عدالت نے انہیں ضمانت دے رکھی ہے۔ قانون کا گھیرا تنگ کرنے سے متعلق خواجہ آصف کے بیان پر سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم عمران خان نے گزشتہ روز دارالحکومت اسلام آباد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ حکومت پر کرپشن اور بدعنوانیوں کے سنگین الزامات عائد کیے۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر اودے پور میں جاری کرفیو میں اتوار کو 10 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست راجستھان کے شہر اودے پور میں کنیا لال قتل کیس کے بعد مختلف تھانہ حدود میں نافذ کرفیو میں چھٹے دن صبح 8 سے 10 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ اس دوران لوگوں کو مذکورہ علاقوں میں دکانوں پر اپنی ضروریات کے سامان کی خریداری کرتے دیکھا گیا ہے۔ واضح ہے 28 جون کو ہندوستان کے شہر اودے پور میں خود کو مسلمان کہنے والے دو انتہا پسندوں نے تیز دھار ہتھیار سے کنیا لال نامی ایک ہندو درزی کا بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ مذکورہ انتہا پسندوں نے اس انسانیت سوز اقدام کی ویڈیو بنا کے وائرل بھی کی تھی۔ اس واقعے کے بعد شہر اودے پور میں کشیدگی پھیل گئی، جس کے پیش نظر حکومت نے متاثرہ تھانہ علاقوں میں کرفیو لگا دیا تھا۔ اس وحشیانہ تشدد کی ہندوستانی مسلمانوں کے سبھی طبقات، مسلم دانشوروں، سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں نے سخت الفاظ میں مذمت اور ملزمین کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ تارکین وطن کے خلاف اپنی پالیسی کے تسلسل میں ترک حکومت نے مزید 363 افغان تارکین وطن کو ملک بدر کیا ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ معاہدے اور ترکی میں تارکین وطن کی آباد کاری اور انہیں یورپ کی سرحدوں میں داخلے سے روکنے کے حوالے سے لاکھوں یورو وصول کرنے کے باوجود انقرہ نے داخلی اقتصادی بحران کے باعث تارکین وطن کی گرفتاری اور واپسی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ترکی کے محکمہ امیگریشن کے سرکاری رپورٹ کے مطابق ترک حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے رواں سال کے آغاز سے اب تک تقریباً 29,000 مہاجرین کو ملک سے نکال دیا۔ یہ اعداد و شمار پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 70% اضافے کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک بدر کیے گئے مہاجرین میں سے زیادہ تر افغان شہری ہیں۔ اناتولیہ خبر رساں ایجنسی کے مطابق مختلف تاریخوں پر گرفتار کیے گئے اور ترکی بھر میں موجود غیر ملکی شہریوں کی حوالگی کے مراکز میں عارضی طور پر مقیم غیر قانونی تارکین وطن کی حوالگی کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں 363 افغان تارکین وطن کو ایڈرن سے قانونی طریقہ کار سے گزرنے کے بعد ترکی کے شہر استنبول منتقل کر کے ہوائی جہاز کے ذریعے افغانستان بھیجا جائے گا۔ ایک امریکی جج نے اس ملک کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ولی عہد کے عدالتی استثناء کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ ترکی میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں بے دردی سے قتل کیے جانے والے جمال خاشقجی کی منگیتر ختیجہ نے 2020 میں واشنگٹن ڈی سی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ اس شکایت میں کہا گیا تھا کہ سعودی حکومت نے سازش اور پیش کی منصوبہ بندی سے خاشقجی کو قتل کیا ہے۔ واضح ہے معروف صحافی اور واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خاشقجی 2018 میں انتظامی کام کے لیے استنبول میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں داخل ہوئے تھے اور وہاں انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ گارڈین اخبار کے مطابق اس امریکی جج نے جو بائیڈن انتظامیہ سے پوچھا ہے کہ کیا بن سلمان کے خلاف آل سعود حکومت پر تنقید کرنے والے صحافی جمال خاشقجی کی جانب سے دائر شکایت کے لیے عدالتی استثناء جاری کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ اس جج نے امریکی حکومت کو 1 اگست 2022 تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے موقف کا اعلان کرے۔ اس رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کا اس حوالے سے فیصلہ اس کیس پر زبردست اثر ڈال سکتا ہے۔ یاد رہے امریکی جج کی جانب سے بائیڈن حکومت سے یہ درخواست ایسے عالم میں کی گئی ہے جب امریکی صدر پہلی بار رواں ماہ یعنی جولائی کے وسط میں سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ عراقی ذرائع نے شام کی سرحد کے قریب اس ملک میں ایک امریکی فوجی اڈے پر دو دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق بعض عراقی خبر رساں ذرائع نے عراق میں العمر آئل فیلڈ میں امریکی اڈے پر دو دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ یہ آئل فیلڈ عراق اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔ ان دھماکوں کے بارے میں مزید تفصیلات تاحال جاری نہیں کی گئی۔ گزشتہ دنوں صوبہ صلاح الدین میں امریکی فوج کے ایک لاجسٹک قافلے پر بھی حملہ ہوا۔ عراقی پارلیمنٹ کی جانب سے ملک سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کی منظوری اور بغداد کی جانب سے اس معاملے میں تاخیر کے بعد امریکی اتحاد کے لاجسٹک قافلوں کو ہفتہ وار اور بعض اوقات دن میں کئی بار سڑک کنارے نصب بموں سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یمن آئل کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات پر گفتگو کرتے ہوئے یمن کے مقبوضہ صوبوں میں خام تیل کی لوٹ مار کا ذمہ دار سعودی جار اتحاد کو قرار دیا۔ یمن کے تیل اور دولت کو لوٹنے کے مقصد سے مارچ 2015 سے سعودی عرب نے اس ملک کے خلاف فوجی جارحیت کی ہے اور یمن کی زمینی سمندری اور فضائی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ شبوہ اور مختلف صوبوں میں یمنی باشندے تیل کی کمی کا شکار ہیں جبکہ ہزاروں ٹن یمنی خام تیل چوری ہو رہا ہے۔ المسیرہ نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق یمن آئل کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمال الازرائی نے کہا ہے کہ تیل کی مصنوعات کی قیمتیں عالمی اسٹاک مارکیٹ کی قیمتوں سے متاثر ہوتی ہیں کیونکہ ہم تمام تیل درآمد کرتے ہیں۔ عمال الازرائی نے تاکید کیا ہے کہ عالمی راہداری کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یمن میں اس کی قیمت سے زیادہ ہیں۔ یمن آئل کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی جہرے ایندھن لے جانے والے بحری جہازوں پر قبضے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس پالیسی نے یمنی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ اسی دوران یمن میں امریکی سفیر سٹیفن فیگن کے گزشتہ ہفتے یمن کے مشرق میں تیل کی دولت سے مالا مال صوبے حضرموت کے غیر متوقع طور پر یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیراعظم عبدالعزیز نے کہا ہے کہ یمن کے علاقے حضرموت کا امریکی سفیر کا دورہ یمن کی دولت کو لوٹنے اور واشنگٹن کے مفادات اور مقاصد کے لیے ہے۔ سعودی حکومت کی بحریہ نے غزہ کے ساحلوں پر فلسطینی ماہی گیروں کی کشتیوں پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفاق کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت کی نیوی نے فلسطینی ماہی گیروں کی کشتیوں پر فائرنگ کی اور ماہی گیریوں کو جو شہر خان یونس سے 6 سمندری میل کے فاصلے پر تھے انہیں ماہی گیری سے روک کر ساحل پر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ سعودی حکومت ماہی گیروں پر حملے کے ساتھ ہی ان کی کشتیوں کو پانی میں نہیں اترنے دیتی اور ماہی گیری کے سمندری علاقے کو کم کرتی جا رہی ہے جس پر غزہ کے فلسطینیوں کا حق ہے۔ سعودی حکومت کی بحریہ اور ان کی گن بوٹ ایک عرصے سے غزہ کے ماہی گیروں کو پریشان کرتی ہے اور ان کی جانب فائرنگ بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی فائرنگ میں فلسطینی ماہی گیر شہید اور زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے کھدائی کا سلسلہ رکوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ فلسطین کے محکمہ اسلامی اوقاف کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت کی غیر قانونی کھدائی کی وجہ سے مسجد الاقصیٰ کے قدیم ستونوں کے پتھر گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بیان میں مسجد الاقصیٰ اور اس کے اطراف میں جاری کھدائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں عالمی برادری سے مسجد الاقصیٰ اور اس کے اطراف میں جاری کھدائی کے معاملے کو فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مسجد الاقصیٰ کی موجودہ صورتحال اور اس مقدس اسلامی مقام کے احترام کا پابند بنانے کی غرض سے غاصب سعودی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ بیان کے مطابق اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی غیر قانونی کھدائی کے نتیجے میں مسجد الاقصیٰ کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں جس کا مقصد اس مقدس مقام کی اسلامی تشخص کو نابود کر کے جعلی صہیونی رنگ دینا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب آپ کی خدمت میں پیش ہے پروگرام زاویہ نگاہ. آج کے زاویہ نگاہ میں ہم نے پاکستان کے معروف صحافی افتخار شیرازی سے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں گفتگو کی ہے. سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ.
شاہد صاحب, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد میں کیا, اور اس سے پہلے بھی وہ بہت بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں, اور حکومت کے خلاف ایک موومنٹ بنانے کی کوشش ان کی جاری ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ایک مخلوط حکومت ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے اپنی پالیسیوں کو اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہے, اور ملک کے اندر مہنگائی بھی نظر آ رہی ہے اور تمام چیزیں. یہ تمام صورتحال کس چیز کا اندیہ دے رہی ہے؟ آیا پشت پردہ معاملات طے ہیں یہ ہو رہا ہے, یا آنے والے وقتوں میں کوئی تبدیلی رونما ہونے کا اندیشہ ہے؟
دیکھیں, پاکستان میں کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے. گویا کہ جو مختلف قسم کی سازشی تھیوریاں چل رہی ہوتی ہیں, دراصل اس میں سے کوئی ایک حقیقی تھیوری ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں اچانک سے کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں اور پھر ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ یکسر بدل کے رہ جاتا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بھی جا رہی تھی تو حکومت سے جانے اس سے پہلے کئی ماہ پہلے یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید ان کے اب ایک خاص ادارے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہے, اور اب اس کے بعد ان کی حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو تحریک عدم اعتماد آئے گی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. تو ایسے ہی ہوا. تو میرے خیال میں اب جو 9 یا 11 جماعتی اتحاد اس وقت حکومت میں بیٹھا ہے تو ان کو اقتدار مل چکا ہے, اور یقینی طور پہ ان کو اس بات کا بھی بخوبی ادراک ہے کہ صورتحال انتہائی مشکل ہے, بلکہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ حالات خراب ہیں, اور وہ چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 13 سال کی بلند ترین سطح پہ جا پہنچی ہے, اور اس وقت جو پریڈکشنز کی جا رہی ہیں شاید اس فسکل ایئر کے اندر کہیں 20% تک جو ہے وہ انفلیشن جائے گی, اور اگر اس کو تھوڑا سا اور بریک اپ میں جائیں تو کہیں ٹرانسپورٹیشن کے اندر 62%, اور اسی طرح کھانے پینے کے اشیاء کے اندر 25% سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ افراط زر کی صورتحال بنی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت وقت نے تو اب اس مشکل ٹاسک کو لے لی ہے, اور اگر اس کو آدھے راستے میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو یقینی طور پہ اس وقت ان پہ شدید تنقید ہو رہی ہے, اور ان کا کمپیریزن عمران خان صاحب کی حکومت سے کیا جا رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے اس سے کہیں زیادہ انفلیشن کو آگے بڑھا دی ہے. اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر نہیں ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام طے نہیں ہو پا رہا, اور ڈالرز کی فلائٹ اگرچہ اب کہیں رک گئی ہے, تھوڑا سا اس پہ استحکام آیا ہے, لیکن معیشت کا پہیا نہیں چل پا رہا. اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ایسے میں حکومت اگرچہ اس سارے کھیل کو چھوڑ کے جانا بھی چاہے تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب کمبل نے ان کو لپیٹی ہے, کمبل ان کو نہیں چھوڑ پا رہا. اور خان صاحب, جاری سی بات ہے, جو مہنگائی کے نیریٹو کی بنیاد پہ ان کی حکومت کو باہر نکالا گیا, اب ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پبلک سینٹیمنٹس کو اپنے فیور میں وہ استعمال کریں, اور یقینی طور پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو مومنٹم ایک بنا ہے وہ آن رہے. اگرچہ 25 مئی کا جو ایک لانگ مارچ تھا, جو ایک فیلڈ اٹمپٹ سفر ہوتی ہے, اس کا بھی ریپیئر ورک ہو جائے گا, اور ساتھ میں حکومت وقت کے لیے اور ایک دباؤ کی کیفیت کو بنا لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہم کو استحکام تو نہیں دیکھ رہے, ایک سیاسی افراتفری اور انسرٹینٹی کا ماحول برقرار ہے, اور در پردہ جو آپ بات کر رہے ہیں پس پردہ تو میرے خیال میں جو بھی رابطے اور کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں کم از کم تحریک انصاف کے اینڈ پہ تو یہی ایک مطالبہ ہے کہ گویا الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے, اب کوئی تاریخ دے دی جائے کہ الیکشن کب ہوں گے. اس صورت میں وہ پھر اس وقت کچھ تنقید کر رہے ہیں اداروں پہ, حکومت وقت پہ, یا لوگوں کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں, شاید وہ سلسلہ تھم پائے. اگر ایسا نہ ہو تو میرا خیال ہے وہ آنے والے وقت میں ان کا اگریشن اور بڑھے گا اور حکومت وقت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, اور پھر بخصوص ان اداروں کے لیے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے پرابلم بھی ہوگا. اور اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپلین چل رہی ہے, بہرحال وہ ان اداروں کے لیے پریشان کن ہے. اس میں کسی قسم کو کوئی ایک طرح سے کمی نہیں آ رہی, وہ رک نہیں پا رہی. تو دیکھیں, میرے خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کو تو ہم کسی صورت میں بھی ایک مستحکم اور پرامن نہیں کہہ سکتے. یوں کہہ لیں کہ ایک والکینو ہے جس میں سے ہلکی ایرپشن ہو رہی ہے, ہلکا سا لاوا نکل رہا ہے, لیکن اس میں تیزی بھی آ سکتی ہے, اور وہ تیزی صورت میں آئے گی کہ اگر حکومت وقت یہ جس طرح کے اعلانات کر رہی ہے کہ انہوں نے اگلے سال 25 اگست تک اس حکومت کو لے کے چلنا ہے, وہ اگر جا کے اگلے سال ستمبر اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن ہوں گے, لیکن خان صاحب کا پروگرام یہ ہے کہ شاید اسی سال نومبر میں اگر الیکشن ہو جائیں تو اس صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف چل پائیں گی, ورنہ تو مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا.
سامعین, ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, بدل جائے مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, تیرے گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے, الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے, علی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. سامعین, پروگرام صبح امید کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی 40 دنوں تک اس کی دعا قبول ہوگی۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو سکونت کے دوران فقط ایک مبلغ اور لوگوں کے لیے عملی میدان میں ایک الہی رہنما کی حیثیت سے تھے، اور ان کی خدمات لوگوں کی ہدایت و رہنمائی بت پرستوں اور مشرکوں سے فکری اور اعتقادی جنگ تک محدود تھی۔ لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد دینی رسالت کے ابلاغ و رہنمائی کے علاوہ مسلمانوں کی سیاسی رہبری بھی آپ کے ذمے آ گئی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ میں نئی صورتحال کا سامنا تھا۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کے قیام کے سلسلے میں ابتدائی قدم اٹھایا تھا۔ اس بنا پر آپ احتمالی خطرات اور دشواریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر کے ایک دور اندیش، شائستہ اور آگاہ سیاسی رہبر کی شکل میں اس کی چارہ جوئی کی فکر میں مشغول ہو گئے۔ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان رشتہ اخوت و برادری کی برقراری، عمومی عہد و پیمان کی تنظیم و اجرا نیز، یہودیوں کے ساتھ عدم تجاوز کے معاہدے پر دستخط، یہ وہ واقعات تھے جنہیں آپ نے بطور احتیاط انجام دیے تھے۔ مدینہ میں جو سورے اور آیتیں نازل ہوئیں وہ سیاسی سماجی احکام اور دستورات پر مشتمل تھیں، اور وہ پیغمبر کے لیے سیاسی امور میں مفید و راہ گشا تھیں۔ اور جب خداوند عالم کی طرف سے جہاد اور دفاع کا حکم نازل ہوا تو اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ایک دفاعی فوج تشکیل دیں۔ اس فوج کا قیام عمل کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، کہ گمان تھا کہ مکہ کے مشرکین جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کو سزائیں اور تکلیف نہیں دے پا رہے تھے، اس مرتبہ مرکز اسلام مدینہ پر فوجی حملہ کر دیں۔ اس بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے گمان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہجرت کے پہلے سال کے اواخر میں ایک اسلامی فوج کی بنیاد ڈالی۔ یہ فوج شروع میں تعداد اور جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے محدود تھی، لیکن بہت جلد ہی دونوں لحاظ سے اسے ترقی ملی، یہاں تک کہ آغاز قیام میں اس گروہ کی تعداد 60 افراد سے زیادہ نہ تھی اور آخر تک اس کی تعداد 200 تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر میں ان کی تعداد 300 سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن فتح مکہ میں لشکر اسلام کی تعداد 10,000 افراد تک پہنچ گئی تھی اور فوجی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی بہترین حالت ہو گئی تھی۔ بہرحال یکے بعد دیگرے مختلف واقعات کے رونما ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان متعدد جھڑپیں ہوئیں۔ اگر مسلمانوں کے پاس دفاعی طاقت نہ ہوتی تو ان جھڑپوں کے نتیجے میں مسلمان مشرکوں کے ہاتھوں بری طرح سے مارے جاتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد 26 اور سریات کی تعداد 36 نقل ہوئی ہے۔ بعض مورخین نے سریات کی تعداد اس سے زیادہ نقل کی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مختصر سپاہیوں کے ذریعے فوجی نقل و حرکت شروع کر دی، جبکہ در حقیقت اسے ایک مکمل جنگ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ان مشقوں میں سے کسی میں بھی دشمن سے جھڑپ اور جنگ پیش نہیں آئی، جیسے حمزہ بن عبد المطلب کا 30 افراد پر مشتمل سریہ جس نے قریش کے قافلے کو مکہ کی طرف پلٹتے وقت پیچھا کیا تھا، اور عبیدہ بن حارث کا 60 افراد پر مشتمل سریہ جس نے ابو سفیان کے گروہ کا پیچھا کیا، اور سعد بن وقاص کا 20 افراد پر مشتمل سریہ جس نے قریش کے قافلے کا پیچھا کیا لیکن اس کو نہیں پا سکا۔ اسی طرح سے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ قریش کے قافلے کا تعاقب کیا اور سرزمین ابوا تک پہنچ گئے لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے انتظار علی رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، ریڈیو تہران انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن لیتا ہوں، خاص طور پر خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کو نہیں چھوڑتا، وقت ہو تو دیگر پروگرام صبح امید، یادوں کے جھروکے، آس پاس، آج کا ایران، افغانستان و پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران، درخشاں ستارے، ایرانی فن تعمیر، ایرانی مشاہیر وغیرہ بہت ہی مجھے پسند ہیں اور پابندی سے سننے لگا ہوں، اسی لیے نام بھی تحریر کیے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے آپ کے پروگرام کے نام تک معلوم ہیں۔ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگراموں کی تو بات ہی اور ہے، نہایت محنت سے آپ پروگرام تیار کرتے ہیں، خاص طور پر ماہ محرم اور سفر میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی معیاری اور معلوماتی رہے۔ میری طرف سے تمام سامعین کو خلوص بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، انتظار علی رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ گھر کے قریب سے گزرنے والے شخص کو یہ محسوس کرنے میں دیر نہیں لگی کہ اندرونی خانہ کیا ہو رہا ہے۔ شراب و کباب اور عیش و عشرت کی محفل گرم تھی، جام سے جام ٹکرا رہے تھے۔ اس گھر کی کنیز گھر سے کوڑا پھینکنے باہر نکلی تھی تاکہ اسے کنارے پر پھینک دے۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کے چہرے سے عبادت گزاری کے آثار نمایاں تھے اور جس کی پیشانی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یقیناً یہ کوئی عابد شب زندہ دار ہے، اس گھر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ کنیز کو گھر سے باہر آتا دیکھ کر وہ شخص اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، اور جب کنیز اس کے قریب آ گئی تو اس سے پوچھا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اس نے جواب دیا، آزاد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو یقیناً اپنے آقا و مالک پروردگار کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے اس قسم کی محفل آرائی سے پرہیز ضرور کرتا۔ غرض کے اس کنیز اور مرد متقی کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کی وجہ سے اسے گھر لوٹنے میں کچھ دیر لگی۔ جیسے ہی وہ کنیز کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کے مالک نے پوچھا، آخر تو نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کنیز نے پورا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، ایک شخص شکل و صورت سے بڑا متقی و پرہیزگار معلوم ہو رہا تھا، میرے گھر کے قریب سے گزرا اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا، پھر وہ یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ کنیز کی بات سن کر وہ شخص بہت خوفزدہ ہو گیا اور اس مرد متقی کی بات اور خصوصاً اس کے اس جملے پر غور کرنے لگا کہ اگر غلام ہوتا تو یقیناً اپنے آقا کی خواہش کا احترام کرتا۔ تیر کی طرح یہ بات اس کے دل پر جا لگی اور وہ بے تحاشا ننگے پیر اس کے پیچھے دوڑنے لگا جس نے یہ بات کہی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں وہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ اس شخص نے امام کے سامنے توبہ کی، چونکہ وہ توبہ کرتے وقت ننگے پیر تھا لہذا اس نے کبھی بھی جوتا چپل نہیں پہنا اور تمام عمر ننگے پیر چلتا رہا۔ توبہ سے قبل وہ بشیر ابن حارث ابن عبد الرحمن مروزی کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کے بعد وہ جب تک زندہ رہا عمر الحافی یعنی ننگے پیر والے کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا اور بعد میں بشر حافی کے نام سے مشہور ہو گیا اور پھر کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 13 تیر، 4 ذی الحجہ اور 4 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار ذی الحجہ سن 418 ہجری قمری کو مشہور ایرانی دانشور ابو اسحاق اسفرائنی کا انتقال ہوا۔ وہ رکن الدین کے نام سے مشہور تھے۔ انہیں علم فقہ، اصول فقہ اور دیگر دینی علوم پر عبور حاصل تھا۔ وہ نیشاپور کے مدارس میں درس دیا کرتے تھے۔ ان کی کتاب الجامع فی اصول الدین بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ چار ذی الحجہ سن 681 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری کے عظیم مورخ اور سیاسی شخصیت ابو المظفر عطا ملک جوینی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے علمی مراحل طے کرنے کے بعد منگولوں کے درباروں میں دیوانی اور انتظامی عہدے سنبھالے اور ان میدانوں میں بڑی تیزی سے ترقی کی۔ منگولوں کے دربار میں عطا ملک کی موجودگی سے ان کے سخت اور بے رحمانہ رویے میں کسی حد تک کمی آئی اور ایران کے ثقافتی آثار تباہ ہونے سے بچ گئے۔ بغداد پر قبضے کے 1 سال بعد ہلاکو خان نے عطا ملک کو اس شہر کے انتظامات کا مالک و مختار بنا دیا۔ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران بغداد کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی۔ عطا ملک نے 24 سال تک عراق کا انتظام سنبھالا، لیکن ان کے دشمنوں نے ان کے خلاف منگول بادشاہ کے کان بھر دیے، جس کی بنا پر بادشاہ عطا ملک سے بدزن ہو گیا اور ان پر اس قدر سختیاں کی کہ وہ ان سختیوں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔ ان کی اہم تاریخی کتاب جہانگشا کے نام سے معروف ہے۔ چار جولائی سن 1776 عیسوی کو امریکہ نے برطانیہ سے علیحدگی حاصل کی۔ امریکہ میں ریڈ انڈینوں کی بے کنی کیے جانے کے بعد سفید فام انگریزوں کی آبادکاری کا کام 17ویں صدی کے اوائل میں ہی شروع ہو گیا تھا، جس کے سبب آہستہ آہستہ انگریزوں کی آبادیاں پورے امریکہ میں پھیل گئیں۔ یوں یہاں پر انگریز پوری طرح مسلط ہو گئے۔ بعد میں یہاں قابض انگریزوں نے ایک مستقل نظام حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر 2 بڑے طبقے وجود میں آئے۔ ایک طرف سیموئل ایڈمز اور جان ہینکاک جیسے افراد تھے جو برطانیہ سے امریکہ کی علیحدگی کے خواہاں تھے، اور دوسری طرف جارج واشنگٹن، بنجامن فرینکلن اور ٹامس جیفرسن جیسے افراد تھے جو برطانیہ سے وفاداری پر ثابت قدم تھے۔ آخرکار پہلا گروہ کامیاب ہوا اور 4 جولائی سن 1776 کو امریکہ کی 13 کی 13 ریاستوں نے برطانیہ سے علیحدگی کے بل پر دستخط کر دیے۔ اس طرح اس خطے میں سفید فام انگریزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی حکومت قائم کر لی۔ چار جولائی سن 1848 عیسوی کو معروف فرانسیسی شاعر اور مصنف فرانسوا رینے شاتو بریان کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1768 میں پیدا ہوئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مدت تک امریکہ میں اور پھر برطانیہ میں رہے۔ شاتو بریان انقلاب فرانس اور نیپولین بوناپارٹ سے بالکل متفق نہیں تھے۔ وہ نیپولین کی جلا وطنی کے بعد ملک سے باہر مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ان کی نگارشات جاذبیت، جذبات، احساس اور فن ظرافت سے بھرپور تھیں۔ شاتو بریان کی معروف تحریروں میں جلال مسیحیت، موت کے بعد کی یادیں اور گمشدہ بہشت کے ترجمے کا نام قابل ذکر ہے۔ چار جولائی سن 1974 عیسوی کو فلسطین کے مفتی اعظم اور عرب کے سیاسی و مذہبی رہنما امین الحسینی نے وفات پائی۔ وہ سن 1893 میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے وطن اور پھر جامعۃ الازہر میں تعلیم حاصل کی۔ امین الحسینی اپنے بھائی کی وفات کے بعد فلسطین کے مفتی اعظم قرار پائے۔ سن 1931 میں امین الحسینی نے بیت المقدس میں اسلامی کانفرنس طلب کی، جس میں علامہ اقبال اور مولانا شوکت علی جیسے اکابرین نے شرکت کی۔ سن 1936 میں آپ نے فلسطین کی آزادی کے لیے علم جہاد بلند کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر انہوں نے جرمنی میں یہودیوں کی سازشوں کے خلاف بے پناہ کام کیا۔ سن 1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں عرب نیشنل گارڈوں کی قیادت کی اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں موت سے 3 ماہ پہلے پاکستان میں منعقد ہونے والی دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ تیرہ تیر سن 1350 ہجری شمسی کو ایرانی ادب کے معروف اور بلند پایا استاد ڈاکٹر محمد معین فارسی ادب میں برسوں کی کوشش اور تحقیقات کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی شہر رشت کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ پروفیسر معین سن 1321 ہجری شمسی میں فارسی زبان و ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے طالب علم تھے۔ بعد میں وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے اور سن 1325 ہجری شمسی میں علامہ دہ خدا کی مدد سے فرہنگ دہ خدا کی اشاعت میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر معین نے دنیا کی مختلف معروف اور معتبر یونیورسٹیوں اور علمی اداروں سے بہت سے انعامات حاصل کیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر. Thank you.